اب میوٹنی کے سٹارٹ پہ بھی کچھ تمہید ہے, اور تمہید یہی ہے کہ سوشلزم کا ہم جب سے کہہ سکتے ہیں کہ آغاز ہوا, انقلاب آیا, انقلاب آنے کے فوراً بعد ہی کمپرومائزز کیپٹلزم سے جو ہے وہ شروع ہو گئے. اور سب سے پہلا کمپرومائز تو خود لینن نے 1921 میں نیو اکنامک پالیسی بنا کے کیا, اور یہ نیو اکنامک پالیسی جو ہے وہ پیزنٹس اور پرولٹیریٹ کے درمیان الائنس کو بحال کرنے کے لیے بنائی گئی تھی, کیونکہ پیزنٹس سے جو ہے وہ گرین وغیرہ زبردستی ایک یعنی مقدار لی جاتی تھی, تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے ایک بہت بڑا وار کمیونزم کے دور میں, تو اس کی وجہ سے ایک بہت دوری بھی پیدا ہو گئی اور پیزنٹس کے اوپر پریشر بھی تھا, تو ان کو کچھ ریلیف دینے کے لیے نیو اکنامک پالیسی بنائی گئی. اور پھر نیو اکنامک پالیسی کو لینن نے کہا کہ یہ ٹرانزیشنری پیریڈ کے لیے ہے اور اس کو ہم ختم کر دیں گے, لیکن اپنی زندگی تک اس نے اس کو ختم نہیں کیا, اور بعد میں سٹیلن نے آ کے اس کو ختم کیا. اور پھر سٹیلن کے جانے کے بعد جتنی بھی حکومتیں آتی رہی انہیں جب بھی گروتھ کم ہوتی ہوئی نظر آئی تو انہوں نے ہر دفعہ نیو اکنامک پالیسی کو ہی ریوائیو کرتے رہے وہ لوگ. تو یہ اس طرح کے کمپرومائزز ہمیں ڈے ون سے ہی نظر آتے ہیں جو سوشلزم.
ایک بات میں اس میں عرض کر دوں, دیکھیے یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینے کی ہے کہ اشتراکیت کا یہ دعویٰ کہ وہ سرمایہ داری کی کوئی بدل ہے, غلط جھوٹ دعویٰ ہے, ایسا نہیں ہے. وہ تو محض سرمایہ داری کا ایک نظریہ اور سرمایہ دارانہ نظام کی ترتیب کی ایک دوسری شکل ہے, جس کی بنیادی فرق صرف اتنا ہے کہ لبرل سرمایہ داری میں جو بنیادی ادارہ اشیاء کی تقسیم کا انتظام کرتا ہے وہ ہوتا ہے مارکیٹ, اور اشتراکی سرمایہ داری میں جو ادارہ یہ کام انجام دیتا ہے وہ ہوتا ہے پلان. یہ بس اتنا فرق ہے, اس کے علاوہ نہ نظریات میں کوئی فرق ہے, نہ جیسے کہ یہ کہ اقدار میں کوئی فرق ہے, نہ احساس کی جو تربیت اس میں کچھ نہیں ہے, وہ ایک ہی چیز ہے. لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ لبرل سرمایہ داری کے اندر جو کلیدی ادارہ ہوتا ہے انتظامی امور کے لیے کی ترتیب کے لیے وہ ہوتا ہے مارکیٹ, اور اشتراکیت میں جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پلان. تو جب کاشف بھائی یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے سرمایہ داری سے سمجھوتا کیا تو ان کا مطلب صرف اتنا ہے سرمایہ دار, تو وہ ظاہر ہے صحیح, ان سے تو مطلب صرف اتنا ہے کہ انہوں نے مارکیٹ کو استعمال کیا پلان کی جگہ, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں, ورنہ تو سب کا سب وہی تھا, کوئی فرق نہیں. جھوٹ بولتے ہیں کہ اس کے علاوہ اس طلاقے تو سرمایہ داری میں کوئی فرق نہیں, طلاقے سرمایہ داری کا ایک نظریہ ہے, جس طریقے سے قوم پرستی ایک نظریہ ہے, لبرلزم ایک نظریہ ہے, ایک نظریہ ہے اس طرح کے, اسی لیے وہ مل جاتا ہے لبرلزم سے اور سوشل ڈیموکریسی بن جاتی ہے. تو اس وجہ سے صرف اتنا یعنی کاشف بھائی فرما رہے ہیں کہ کمیونسٹوں نے یہ پلان کی جگہ مارکیٹ کو, یعنی دھیرے دھیرے مسائل کے حل کے لیے پلان کی جگہ مارکیٹ لا. جی
ڈاکٹر صاحب, یہ جو لبرل سرمایہ داری ہوتی ہے اس میں چونکہ فرد کی انفرادی حیثیت کو کسی نہ کسی سطح پر تسلیم کیا جاتا ہے فارملی صحیح, گو کے انفرادی اور اجتماعی عمل دونوں کے دونوں سرمایہ دارانہ نظمِ ملکیت کو ہی فروغ دینے کے لیے ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود فارملی کوئی ایسا دائرہ پھر بھی بچا رہتا ہے جس میں شاید انسان کوئی ایسے آبجیکٹو تلاش کرنے کی بارے میں غور ہی کر سکے جو کہ ادر دین کیپٹلسٹ آبجیکٹو ہوں, جیسے مذہب کا کوئی نہ کوئی قابل عمل دائرہ یا روحانیت کا کوئی قابل عمل دائرہ موجود ہو. لیکن جو اشتراکی سرمایہ داری ہے وہ تو جبر کے تحت کسی بھی ایسے ادارے کو پنپنے ہی نہیں دیتی, تو یہ زیادہ کیپٹلسٹ ہے.
مطلب میرا یہ کہ یہ ایک مشکل سوال ہے جس کا جواب بھی مشکل ہے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اشتراکی سرمایہ داری اور لبرل سرمایہ داری میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ لبرل سرمایہ داروں کا یہ پریزمپشن ہے, پریزمپشن کو پتہ نہیں اردو میں کیا کہیں گے, کہ ہر فرد اپنی ذات میں اسپیسی بینگ ہے, یعنی اسپیسی بینگ بنانے کا کوئی ضرورت نہیں, ہر شخص جو ہے وہ اپنی انفرادی ذات میں وہی ہے کہ جو جب مسابقت کرتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کے نتیجے میں مجموعی افادیت جو ہے وہ بھی میکسیمائز ہوتی ہے, یہ ان کا مقصود ہے. اس کے برعکس اشتراکی اس سے کہتے ہیں نہیں اسپیسی بینگ ایگزسٹ نہیں کرتا, بلکہ لوگ جب اپنے انفرادی مفادات کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ مجموعی افادیت کو راہ میں رکاوٹ کھڑی کر دیتے ہیں, اور ایک ایسی ایجنسی کی ضرورت ہے جس کے نتیجے میں اسپیسی بینگ کے فیصلے انڈیویجل کیپٹلز کے فیصلوں کے اوپر مسلط کیے جائیں. لہذا جو آزادیاں لبرل سرمایہ داری فرد کو دیتی ہیں وہ آزادیاں اشتراکیت نہیں دیتی, اس لیے کہ ان کی نظر میں فرد وہ نہیں ہے, فرد جو ہے وہ اسپیسی بینگ نہیں ہے. اچھا اس کے جو وہاں بھائی فرماتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں مذہبی, تو مطلب یہ کہ یہ آزادی ایک لایانی آزادی ہے, اس لیے کہ قدر کی جو قدر کا جو پیمانہ ہے وہ تو وہی ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر انسان کے کسی بھی عمل کو اسی بنیاد پہ جانچا جائے گا کہ وہ عمل کس حد تک سرمایہ کی بڑھوتری کے لیے. لہذا جتنی سو کالڈ آزادیاں دی جاتی ہیں وہ آزادیاں سب کی سب مارکیٹائز ہو جاتی ہیں. مثلا آپ کو یہ آزادی ہے کہ آپ فٹ بال کھیلیں, ہے نا, لیکن فٹ بال ایک انڈسٹری بن گئی ہے, اس کے جو اسٹارز ہیں ان کو مل رہی ہے, فٹ بال کی پوری تنظیم ایک ہو گئی ہے, یہ وہ ایٹسٹرا. آپ کو آزادی ہے کہ آپ چرچ جائیں, لیکن چرچ بھی تو ایک انڈسٹری بن گئی ہے, کوئی مہارشی بن گیا, کوئی بڑے بڑے پریچر ان کے کروڑوں یہ وہ میوزک بجانے لگے ہیں, وہ کرنے لگے ہیں زیادہ زیادہ ہیں. تو مارکیٹ کالونائز کرتا ہے ان تمام ایریاز کو کہ جہاں سپوزٹلی وہ آزادیاں دی جا رہی ہیں. اچھا اب اس میں وہاب بھائی کا یہ کہنا, یہ بہت ہی مشکل سوال ہے, ظاہر ہے کہ جواب بھائی اب یہ جبر اور اختیار کا جو ہے وہ بہت ہی مشکل, ظاہر ہے کہ وہ تو علامہ حدیث مستیش خاصان بدر میں نہیں سمجھا حدیث جبر و قدر, تو اب اس میں جبر کتنا ہے, یعنی کتنا میں مجبور ہوں کہ فٹ بال کے ان اصولوں کے مطابق فٹ بال کھیلوں کہ جتنا مارکیٹ نے طے کیے, اور کتنا میں شوق اور جذبے کے ساتھ فٹ بال ویسے ہی کھیلتا ہوں جیسا مارکیٹ تھا اس کا, تاکہ وہاب بھائی جیسا فلسفی کر سکے. لہذا یہ جو آزادیاں ہوتی ہیں یہ جبر سرمایہ کا جبر ہے, آزادیاں سرمایہ کا جبر ہے, یعنی میں تو یہی دیکھتا ہوں. لہذا ہاں کہنے کو دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے کہ وہاں, لیکن جیسے بابا کی بات میں جو ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں مسجدوں میں آبا لبرل نظام میں ظاہر ہے اس کی کوئی وہ نہیں کہ مساجد میں تالے ڈال, اشتراکی سرمایہ داری میں تو مسجدوں میں سور پالے گئے, ہے نا, کلچرل ریولیوشن کے دور میں بھی, اور جب اسٹالن نے مسلم علاقوں کے اوپر کیا یہ وہ, تو یقیناً جیسے بہاب بھائی نے فرمایا کہ اشتراکیت کی زیادہ ظالمانہ اور زیادہ جابرانہ اور زیادہ جیسے کہیے کہ خدا دشمن جو سوری سرمایہ داری کی زیادہ جابرانہ اور زیادہ ظالمانہ اور زیادہ خدا دشمن جو تشریح ہے وہ اشتراکیت ہے لبرلزم کے مقابلے میں. لہذا اگر پرس کیجئے کبھی بھی یہ چوائس ہو کہ آپ اشتراکی یعنی سرمایہ داری کو برداشت کریں گے لبرل, تو یقیناً لبرل سرمایہ داری کو برداشت کرنے کا, لیکن ظاہر ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی مماثلت ہے لبرل سرمایہ داری میں اور نظام زندگی ہمارے نظام زندگی میں. ہاں اگر مجبوری ہو تو مجبوری میں پھر وہ ان حالات کی دوسری بات, لیکن یہ اتنی بات میں سمجھتا ہوں بالکل درست ہے کہ لبرل سرمایہ داری ایک کمتر مذہب دشمن اور کم تر خدا دشمن اور کم تر ظالم و جابر ہے, حالانکہ اس کے ظلم و جبر بھی بے تحاشا ہے, لیکن کم ہے بنسبت اشتراکیت, اور میں کہوں گا قوم پرستی کے بھی, بنسبت قوم پرستی کے بھی اس کا جو جبر ہے وہ کم ہے. لبرل شرمنداری
اور یہ اسی طرح یہ پوسٹ سٹالن دور میں بھی جب جب انہیں لگا کہ گروتھ ریٹ گورنمنٹس کو لگا کہ کم ہو رہا ہے تو انہوں نے پھر مارکیٹ کا سہارا لیا اور نیو اکنامک پالیسی کو ریوائیو کرتے رہے, اور لیکن جو جو یعنی پھر وقت آگے بڑھا اور تو کمپلیکس سچویشن پیدا ہوتی گئی, اور اس میں یہ یعنی اس چیز کا بیلنس قائم رکھنا مشکل سے مشکل ہوتا رہا گورنمنٹ کے لیے کہ کس طرح سے جو پارٹی بیوروکریسی ہے اور اسٹیٹ کا جو ایک پورا وہ ہے کنٹرول ریسورسز کے اوپر اس کو بھی ایک طرف قائم رکھا جائے, اور دوسری طرف جو مارکیٹ سے یہ مطلب فوائد اٹھانا چاہ رہے ہیں اس کو بھی رکھا جائے, اور پلان جو ہے وہ بیک وقت مطلب گروتھ اور پروڈکشن کو بھی پلان کر سکے اور اس کے ساتھ ان چیزوں کو بھی میٹ کر سکے, تو وہ ظاہر ہے آہستہ آہستہ مشکل ہوتا گیا, اور جو ظاہر معاشرے میں تبدیلیاں ویسٹ کی وجہ سے کچھ نہ کچھ آ رہی تھی نیچرلی, اس میں انوویشن اور ریوارڈ اور اس ٹائپ کی چیزیں, اسے ظاہر پلان جو ہے وہ کیٹر نہیں کر پا رہا تھا, اور اس کی وجہ سے یعنی جو گرفت جو ہے وہ ہمیں کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی. ایسٹ یورپین کنٹریز میں سب سے جو یعنی پہلے جس نے ریفارمز شروع کر دی تھی اور سب سے سسٹینیبل ریفارمز کی سوشلزم کے اندر ہی, وہ ہنگری ہے. ہنگری نے 1950 سے ہی جو ہے اسٹالن کی ماڈل کو یعنی چینج کرنا شروع کر دیا تھا اسٹالن کی زندگی میں, اور وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یعنی ہنگری جو ہے اس میں ایٹ دا اینڈ جب چینج بھی آئی تو سب سے آسانی سے, مطلب کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوا, کیونکہ ہنگری نے بہت پہلے ہی اس طرح کی ریفارمز کرنا شروع کر دی تھی کہ جس سے جو بظاہر سوشلزم میں اور اس میں کیپیٹلزم میں فرق تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا. جبکہ دوسری طرف پولینڈ تھا, پولینڈ میں سچویشن بالکل مختلف تھی, اور وہاں پہ کیونکہ پولینڈ جو ہے وہ رشیا کی ایک بفر اسٹیٹ تھا تو وہاں پہ بہت زیادہ ان کا انفلوئنس رہا, اور پولینڈ کی گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹک رہی اسی سوشلسٹ پالیسیز سے, تو وہاں پہ پھر دیکھتے ہیں کہ بالکل ایک جو ریولٹ ٹائپ کا دیکھنے میں آیا, اور جب 1970 میں گورنمنٹ نے کچھ پرائس وغیرہ بڑھانے کی کوشش کی تو ایک بہت بڑا اس کے خلاف اسٹرائکس ہو گئی پورے ملک کی, اور گورنمنٹ جو ہے اسے اس کی تبدیلی ہوئی. جو نئی گورنمنٹ آئی اس نے بھی ظاہر انہیں پالیسیز کو لے گئے وہ چلے, لیکن اب یہ پچھلے 2 سال میں جتنا گزر چکا ہے کہ جو بھی چینجز آ رہی تھیں وہ اس کو سسٹین نہیں کر پائے, اور بالآخر یعنی پولینڈ میں جو تبدیلی ہے وہ ایک ریولٹ ٹائپ کی تبدیلی تھی جبکہ ہنگری وغیرہ میں وہ
بدل رہی تھی.
جی
ڈاکٹر صاحب, یہ پولینڈ میں لگتا ہے کہ سب سے زیادہ مطلب یہ کہ ان کی جو انجیکشن لگ رہی تھی وہ پولینڈ کی ڈائریکٹ کار کے تحت سولیڈریٹی تھی ان کی, اور وہ شپ یارڈ کے لیبرز تھے, وہ اکثر ہنگامہ رہی کرتے رہتے تھے, تو لگ یہ رہا ہے کہ پولینڈ کو انہوں نے ایک لیور یوز نہیں کیا, مطلب
انہوں نے کنہوں نے
یہ ویسٹ نے,
مطلب وہ اس پہ گفتگو کرنے لگے نا, اس طرح کی سرمایہ داری کے خلاف دوسری جنگ عظیم کے بعد جو تحریکیں اٹھی ہیں وہ 1956 میں دو جگہ پہلے اٹھی, یعنی ہنگری میں اور پولینڈ میں, دونوں نے 1956 میں ایسی حکومتوں کو قوت میں لائے تھوڑے عرصے کے لیے کہ جو سوویت یونین سے آزادی چاہتی. اس سے پہلے بھی ظاہر ہے کہ ٹیٹو تو ان کے ہاتھ سے 1948-1989 میں نکل گیا تھا, اور ٹیٹو نے مارکیٹ سوشلزم سے یوگسلاویا میں اس نے شروع کر دی. پھر اسی عرصے میں خواجہ انور نے البانیا کو بھی یعنی مورولس اسٹالن کے مرنے کے بعد, یعنی سب سے پہلی تبدیلی جو آئی ظاہر ہے وہ یوگسلاویا میں آئی 1948-1947, پھر 1952-53 میں اسٹالن مرا تو 53 میں خواجہ انور نے جو وہاں اٹالیا اس کو کر لیا, الگ کر لیا. اس کے بعد پھر 1956 میں یہ دونوں جگہ آئیں. اچھا 1956 میں اس کے بعد جو اگلی بڑی وہ ہوتی ہے جیسے کہ خلف شار یا وہ 1968 میں چیکوسلواکیا میں ہوتی ہے. چیکوسلواکیا میں 1968 میں انقلاب, وہاں حکومت تو اینٹی سوویت حکومت تو قائم نہ ہو سکی کسی وقت بھی, لیکن بہرصورت 1968 میں بغاوت بڑے پیمانے کے اوپر. پھر جو اگلی ہے وہ 1980 کے بعد سے, یہ جیسے جیلین بھائی فرما رہے ہیں پولینڈ میں مستقل کشمکش ہے, سالیڈیریٹی یونین کی کشمکش جو 1988-89 تک جاری رہی جب تک یہ پورا نظام ہی وہ ختم ہو گیا. تو یہ بینچ مارکس ہیں اس بغاوت کے, یعنی 1948-1947 میں ٹیٹو, اور 1953 میں انور خواجہ, اور اس کے بعد 1956 میں چیکوسلواکیا اور ہنگری, اور پھر 1968 میں انیس سو چھپن میں پولینڈ اور ہنگری, 1968 میں چیکوسلواکیا, اور 1980 سے لے کے 1989 تک پھر سے پولینڈ. جو اہم بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ہر جگہ بغاوت جو ہوئی ہے یعنی بغیر کسی استثنا کے وہ ورکرز ہی نے کی ہے. یعنی سپوزڈلی تو یہ جو اس طرح کی حکومتیں ہیں یہ ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ ہے, لیکن ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ ہی نے کی ہے, یعنی ہر جگہ بلا کسی اس کے. اور یہ تو ظاہر ہے کہ درست ہے کہ وہ جو انٹلیکچوئل وغیرہ تھے انہوں نے ساتھ وغیرہ دیا, لیکن اگر فرق کیجیے ہم یہ دیکھیں کہ مرے کون, اور ہم یہ دیکھیں کہ تنظیم کس کی تھی, تو ہر جگہ یہی ملے گا کہ وہ پرولیٹیریٹ کی تھی جو کھڑی. اور انہوں نے جن بنیادوں کے اوپر یعنی یہ انقلاب
کی کوشش کی وہ یہی تھی کہ ہمیں ہمارا حصہ نہیں مل رہا ہے. بالکل جس طریقے سے یعنی لبرل سرمایہ داری کے اندر بھی اگر بغاوت ہوتی ہے کسی حیثیت سے بھی تو وہ بغاوت اسی بنیاد کے اوپر ہمیں حصہ نہیں مل رہا ہے. اس کے نتیجے میں سرمایہ دارانہ نظام جو ہے مستحکم ہوتا ہے, اس میں تقسیم کی ایک دوسری ویسی صورت حال یہاں بھی ہوئی کہ ورکرز نے مطالبہ کیا اور مطالبہ اسی چیز کا کیا کہ ہمیں ہمارا حصہ نہیں مل رہا ہے, ہمیں دو اور چاہیے, یعنی ہم اجرتیں بڑھاؤ قیمتیں کم کرو, وہی جو نارمل سرمایہ دارانہ مطالبات ہوتے ہیں تو وہی تھے. اس بنیاد کے اوپر یہ سب پوچھو. اب مغرب نے اس سے فائدہ کیسے اٹھایا, یہ خود ایک بہت جو بنیادی طور پہ جیلانی بھائی کا اصل سوال ہے کہ مغرب نے اس سے فائدہ کیسے اٹھایا, اس کے اوپر تو انشاءاللہ کچھ آپ فرماؤ گے بعد میں. نہیں ہاں تو اس پہ تو ہم ابھی گفتگو نہیں کرتے بلکہ کاشف بھائی اس پہ فرمائیں گے. جی
اس کے بعد جیسے ڈاکٹر صاحب یہ زیادہ تو یہ جن ابھی آپ نے واقعات کا ذکر کیا اسی کی ذرا تفصیلات ہیں, اس کو چھوڑ دیں.
ہاں چھوڑ دیں, اس کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں.
اب یہ اس پہ تھوڑی سی بات ہے کہ یہ جو رد انقلاب ہے یہ یعنی کوئی اکنامک مزری نہیں تھا اس
کی وجہ سے
نہیں تھا, اور یعنی اس سے زیادہ اکنامک مزریز جو ہے وہ ساؤدرن یورپ, افریقہ, ایشیا, لیٹن امریکہ اور خود ایون نیو یارک, لنڈن, ویانا, میونک, پیرس, ایمسٹرڈیم وغیرہ میں آتی رہی ہیں. اور یہ جو ریولوشن تھا یہ ریولوشن تھا ڈیو ٹو رائزنگ ایکسپیکٹیشن. اور یہ ویلسا کوئی صاحب ہیں, ان کے کوٹیشن دی ہوئی کہ دیز ریفارمز آر اے ریزلٹ آف اے سیولائزیشن آف کمپیوٹر, سیٹلائٹ, ٹی وی اینڈ ادر انوویشن وچ پریزنٹ آلٹرنیٹو سولوشن. سیٹلائٹ کین ریڈ بکس فرام تھاؤزنڈ آف مائلز ان اسپیس, وی جسٹ ہیپن ٹو بی رائٹ ٹو بی پیپل ان دا رائٹ ٹائم ان دا رائٹ سچویشن.
مطلب میرا یہ ظاہر ہے کہ یہ نہیں جو مشرقی یورپ کی اور روس کی خود کی جو معاشی حالت تھی وہ دو معنی میں یعنی بہت بہتر تھی. ایک یہ ظاہر ہے کہ اگر جس وقت اگر آپ ان ممالک کی جو عوام کی معاشی حالت دیکھیں اس سے پہلے کہ اشتراکی نظام قائم ہوا اور اس کا مقابلہ کریں صحیح سے 1980 سے, ہم کہیں کہ دیکھو جناب اس طرح کی نظم موجود نہیں تھا 1940 میں سپوز, یا دوسری جنگ عظیم سے پہلے 1935 میں, ہم کہیں 1935 میں جو ان کی سب سے زندگی تھی عوام کی وہ 1980 سے ہم کمپیئر کرتے ہیں, تو کوئی بھی ملک آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جہاں سطح زندگی بہت بلند نہ ہوئی ہو. صرف ان معنوں میں بلند نہیں ہوئی کہ جیسے کہ یہ کہ جو ہے اجرتیں بڑھی, بلکہ ان معنوں میں کہ ان تمام ممالک میں تعلیم 100% تھی, ان تمام ممالک میں ہیلتھ کی فیسلٹیز 100% تھی, ان تمام ممالک میں سوشل سیکیورٹی کا نظام جو تھا وہ پورا موجود تھا, کوئی آدمی بھوکا نہیں مرتا تھا ایٹسٹرا. اچھا اسی طریقے سے آپ سوچیں کہ بے روزگاری بالکل نہیں تھی, تقریباً بالکل نہیں تھی 1980 تک بے روزگاری, تورم کا یعنی انفلیشن کا وجود نہیں تھا ایٹسٹرا. لہذا معاشی حالات تو ہر طریقے سے ان کے اس طرح کی سرمایہ داری کی تنظیم کے بعد بہتر ہوئے اور ایسے کبھی نہیں تھے اس سے پہلے. تو اس وجہ سے جو انہوں نے بغاوت کی وہ اس وجہ سے, اچھا اس کے برعکس ظاہر ہے کہ اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے مقابلے میں غربت اور اصلاح یہ وہ تیسری دنیا میں بھی خود مراکز سرمایہ داری میں بہتر زیادہ سے, مطلب یہ کہ اب لندن میں اگر آپ سوچیں کہ جہاں کا مارکیٹ ہے 1960 کی دہائی سے فقیر سڑکوں پہ ملنے لگے ہیں, 1960 کی دہائی کے بعد سے یہ جو بھیک مانگنے والے لوگ آپ کو ہر جگہ لندن میں یہی حال یورپ کی زیادہ تر ممالک کا ہے. تو یعنی یہ کہ جو معاشی وجوہات تھیں یہ صحیح ہے کہ جن لوگوں کے پاس یعنی عیاشی کا موقع تھا وہ زیادہ انگلستان اور آسٹریا وغیرہ میں بنے ہوئے تھے, لیکن عوام کی حالت بحیثیت مجموعی مشرقی یورپ میں بہت بہتر ہوئی تھی. ظاہر ہے کہ اس کا کوئی کمپیریزن اس پہ نہیں تھا کہ جو وہ امریکی ٹی وی بھی دیکھتے تھے اور وٹ ایور ایٹسٹرا, لیکن ان کی معاشی حالت بہت بہتر ہوئی. لیکن چونکہ جیسے ہم نے پہلے عرض کیا ایبسلوٹ اسکیئرسٹی کے ختم ہونے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ریلیٹو اسکیئرسٹی بڑھ رہی ہے,
ایبسلوٹ اسکیئرسٹی ایسے ہی ختم ہوتی کہ ریلیٹو اسکیئرسٹی بڑھ رہی, اس لیے کہ اس کے ختم ہونے کا جو ذریعہ ہے وہ مسابقت ہے, محنت ہے, اسی کے ذریعے یہی ہوتا ہے. جیسے جتنی ایبسلوٹ اسکیئرسٹی کم ہوگی اتنا ہی ریلیٹو اسکیئرسٹی بڑھے گی, لہٰذا وہ ریلیٹو اسکیئرسٹی کے بڑھنے کی وجہ سے وہ جو تھے وہ یعنی حرص حوث کے زیادہ سے زیادہ اسیر ہوتے چلے گئے, انہوں نے کہا کہ حل میں مزید اور یہ کہ یہ جو ہے یہ ہماری حالت یعنی اس پہ تو کسی کی نگاہ نہیں تھی. مثلا ابھی آج کل جو مختلف ممالک امپیریلزم کے اہداف پہ ہیں ان کے ہدف ہیں, ان میں سے ایک بہت اہم ملک زمبابوے کے خلاف بڑی ہوا, تو وہ رابرٹ مگابی جو وہاں کا صدر ہے اس نے شکست دی ہے انگلستان کو, ابھی تک وہ سب کچھ سازشوں سب کچھ کے باوجود وہ بیٹھا ہوا ہے. لیکن وہ شکابی میں نے پرسن ارسوں اس کی وہ تقریر فائنینشیل ٹائم پڑھی, وہ کہتا ہے کہ جب میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو انگریز جب یہاں تھا تو کیا تھا, وہ تھا ایئن سمتھ کے خلاف وہ جو ریسسٹ ریجیم تھی 1970 میں اس نے لڑائی لڑی تھی وار آف نیشنل لبریشن, تو 1970 کی دہائی کسی کو بھی نہیں یاد, زیادہ تر لوگ تو 1970 کی دہائی کے مری گئے, جو زندہ وہ بہت مختصر ہیں, زیادہ تر لوگ تو اس کے بعد ہی پیدا ہوئے, تو لہٰذا اس کی سپورٹ بالکل یہی صورت یہاں ہوئی کہ جب وہ کہتے تھے کہ 1940 میں تمہاری حالت یہ ہو تو 1940 والا تھا کون, وہ تو کہتے ہیں میاں ابھی شکر ہمیں صرف 1 کلو ملتی ہے جبکہ ہمیں 50 کیک کھانے ہیں, تو وہ 1 کلو میں کہاں سے بنیں گے, اور امریکہ میں دیکھو وہ جو لڑکا ہے وہ جاتے 1000 کیک لے کے آتے ہیں ایٹسٹرا, تو مطلب اٹ واز اے کرائسس آف ریلیٹو اسکیئرسٹی, اور ریلیٹو اسکیئرسٹی کا یہ سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو ریلیٹو اسکیئرسٹی کی کرائسس ہے وہ سرمایہ دارانہ لبرل نظام میں کیا شکل اختیار کرتی ہے دوسرا سوال, لیکن یہاں جو بات کہہ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انقلاب تھا رد انقلاب اٹ واز اے ریولیوشن آف رائزنگ ایکسپیکٹیشنز, اور وہ رائزنگ ایکسپیکٹیشنز کے ریولیوشن کے لیے ایک بڑی بنیادی شرط ہے سرمایہ دارانہ تعلیم میں اضافہ, جتنا زیادہ سرمایہ دارانہ تعلیم عام ہوگی, جیسے کہ ان سب ممالک نے 100% لٹریسی ریٹ تھی, اتنا زیادہ ان کو جیسے کہ یہ کہ حرص و حوص کو محمد جو اس کو فروغ دیں گے, سرمایہ دارانہ تعلیم ہے ہی ہے کہ لوگ جو ہیں زیادہ زیادہ حریص اور حاصل بن جائیں, اور وہ تعلیم کیا ہے, یہی تو ہے وہ تعلیم, تو چنانچہ جیسے جیسے سرمایہ دارانہ تعلیم عام ہوتی ہے لوگ زیادہ سے زیادہ ان کی نفسی حالات خراب سے خراب ہوتے چلے جاتے ہیں, اور وہ زیادہ سے زیادہ یعنی مانگنے کی اور غضب اور شہوت دونوں چیزیں ان کے اندر بالکل فروغ, یہی تو سرمایہ دارانہ تعلیم فروغ دیتی ہے, اور کیا دیتی ہے, شہوت اور غضب کو ہوا دینا یہی سرمایہ دارانہ تعلیم ہے, اور سوشل سائنسز بالخصوص, تو مطلب یہ کہ وہ جیسے جیسے وہ سب کچھ ہوا تو وہ بس بڑھتی گئی. جی جی,
اب اس میں یہی ہے کہ حالانکہ یہ جو رد انقلاب ہے اس کی وجہ سے یہ بھی بات ظاہر ہے کہ ڈکٹیٹرشپ آف پرولٹیریٹ اگر ختم ہوتی تھی تو اس کی وجہ سے ٹھیک ٹھاک اکنامک ہارڈشپ اور بے روزگاری اور اس طرح کی چیزیں سامنے نظر آ رہا تھا کہ وہ ہوں گی, لیکن ایون دین لوگ اس بات کے لیے تیار تھے, اور ورکنگ کلاس جو ہے وہی مطلب حکومتوں کے خلاف کھڑی ہو رہی تھی, لیکن یہ بات بھی بالکل لازم تھی کہ اب یہ ورکنگ کلاس فیوچر میں اپنا اتحاد جو ہے وہ قائم نہیں رکھ سکے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کمپٹیشن ہوتا ہے تو کبھی بھی اس کلاس کا جو اتحاد ہے وہ برقرار نہیں رہ پاتا, اور کمپٹیشن ہی وہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم ماسز کو جو ہے وہ مطلب ان کو ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے, اور جس کے ذریعے انسان جو ہے وہ یہ جتنی بھی یعنی اس کی خواہشات ہیں اور جتنے بھی اس کے مطالبات ہیں وہ حکومت پہ پھر وہ اس کی ذمہ داری نہیں آتی, بلکہ وہ انسان ان خواہشات کی سٹرگل میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کمپیٹ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے. تو اسی حوالے سے اس میں اس چیز کا بھی اظہار ہے کہ لبرلزم جو ہے وہ ماسز کو ٹیکل کرنے کا اشتراکیت کے مقابلے میں زیادہ اور یعنی بہتر طریقہ ہے ایک ماس سٹرگل کے اگینسٹ, اور لبرلزم جو ہے وہ لوگوں کو تقسیم کر دیتا ہے اور اس کو ان لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑاتا ہے اور ان کو ایک پرائیویٹ ورلڈ کے اندر جو ہے وہ محدود کر دیتا ہے, اور وہ انسان جو ہے پھر زیادہ سے زیادہ ایکومولیشن اور زیادہ سے زیادہ آزادی کے چکر میں لگ جاتا ہے, اور زیادہ سے زیادہ آخر میں ہم نے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اینڈ مور انسینٹی ان دا اینڈ.
مطلب دیکھیے یہ مشابقت کی بڑی اہم بات ہے، تجھے سمجھ لینا چاہیے. مشابقت لبرل نظام میں سرمائے اور سرمائے میں ہوتا ہے اور کارکن اور کارکن میں ہوتا ہے. مطلب یہ کہ اگر فرض کیجیے کاشف بھائی کمپیٹ کریں گے تو کس سے کمپیٹ کریں گے؟ ظاہر ہے کہ شیل کمپنی سے تھوڑی کمپیٹ کریں گے، یہ تو کمپیٹ کریں گے اس دوسرے آدمی سے کہ جو ان کے ساتھ مینیجر لگا ہوا ہے. تو جو کمپٹیشن ہے وہ انہی کی سطح کے اوپر ہوگا. لہذا یہ جو اپنا دشمن دیکھیں گے یہ وہی عبد الوحید کو دیکھیں گے کہ جو ان کی مینجمنٹ ان کی مینیجیریل جگہ کے اوپر قبضہ کرنا پڑا. اس کے برعکس شیل کمپنی جب کمپیٹ کرے گی تو وہ کاشف بھائی سے تھوڑی کمپیٹ کرے گی، وہ تو کمپیٹ کرے گی یونیلیور سے یا جیسے کہو کہ وہ ٹیکسکو سے ایٹسٹرا، اور وہ اپنا دشمن دیکھے گی ٹیکسکو کو، یہ زیادہ منافع کما رہا ہے بنسبت میں. لہذا وہ جو لبرل سرمایہ دارانہ مارکیٹ ہے وہ لوگوں کو، کوئی کلاس وغیرہ تو رہ نہیں سکتی اس مارکیٹ میں، وہاں تو ایک ہی سب ہوتے ہیں، سب یعنی سب کی انڈیویجویلٹی ایک ہی ہو جاتی. وہ انڈیویجویلٹی ہٹس اور سب کی جیسے کہ یہ کہ غلامی کے اوپر راضی ہو جاتی ہے. وہ جس سطح کے اوپر بھی ان کو ڈیسیشن میکنگ کرنا ہے اس سطح کے اوپر وہ اپنے برابر والے سے کمپیٹ کرتے ہیں. اب پلان کے اندر یہ تھا کہ نہیں کمپٹیشن ختم کر دو، اور کمپٹیشن ختم کرنے کا مطلب یہی تھا کہ کاشف بھائی عبد الوحید سے اور شیل کمپنی اس سے وہ مسابقت نہ کرے. تو یہ مارکس کا بنیادی خیال کہ کلاس اسٹرگل جو ہے وہ بیسک موٹر ہے سرمایہ، یہ غلط خیال، ایسا نہیں ہے. کلاس اسٹرگل کی بنیاد کے اوپر ہاں یہ درست ہے کہ آرگنائزنگ فورس تو کلاس اسٹرگل ہو سکتی ہے، اس کے نتیجے میں یونینز نکل آئیں اور یونینز پھر آ کے کہیں کہ ہمیں سرمایہ دارانہ حقوق دو، وہ تو ہو سکتا ہے. لیکن سرمایہ دارانہ نظام کے اوور تھرو کے لیے کلاس اسٹرگل تو بالکل ایک بیکار چیز ہے، لیکن کلاس ہی نہیں رہتی سرمایہ داری میں. اور وہ جو مارکس نے خواب دیکھے تھے وہ تو سرمایہ دارانہ نظام ہی میں پورے ہوتے ہیں. یہ کلاس لیس سوسائٹی یہ تو موجودہ امریکہ میں پیدا ہوئی ہے نا. کلاس لیس سوسائٹی تو سرمایہ داری کی ضرورت ہے. وہ جیسے جیسے سرمایہ دارانہ نظام ہوتا جاتا ہے یعنی مستحکم ہوتا جاتا ہے، ویسے ویسے کلاسیں ختم ہوتی جاتی ہیں اور سب لوگ محض ٹیکنوکریٹ اور جیسے کہ یہ کہ ایکومولیٹر بن جاتے ہیں. وہ نہ مسلمان رہتے ہیں، نہ پنجابی رہتے ہیں، نہ جیسے کہ یہ کہ وہ یعنی گورے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں. وہ تو کہتے ہیں اصل مسئلہ تو میاں یہ ہے کہ اس کی سرمایہ میں زیادہ سے زیادہ میں حاصل کروں، کلاس ان کی وہ ہو جاتی. تو وہ اسی وجہ سے جیسے جیسے یعنی انہوں نے مارکیٹ اکانومی انٹروڈیوس کی یا پلان کے تحت یا پلان کے ساتھ ملا کے، تو ویسے ویسے کلاس کا تصور تھا وہ ریلیونٹ ہوتا چلا گیا اور کمپٹیشن فرموں اور فرموں کے بیچ میں ہو گیا اور دوسرے افراد اور افراد کے بیچ میں ہو گیا اور انڈیویجویشن یعنی سوشل موبیلٹی سرمایہ داری میں میکسیمم ہے. سوشل موبیلٹی دونوں طرف ہوتی ہے، یعنی سوشل موبیلٹی چند افراد کے لیے جو بہت ہی زیادہ شفاق اور بہت ہی زیادہ ذہین ہوتے ہیں وہ بہت جلدی نیچے سے اوپر چلے جاتے ہیں، لیکن بہت بڑا ماس مستقل اوپر سے نیچے آتا رہتا ہے. یعنی کہیں بھی آپ سوشل موبیلٹی میجر کریں مطلب امریکہ کے اندر، تو وہ لوگ جو اونچی کلاس سے نیچے کلاس آئے ہیں پچھلے سال وہ ان سے 10,000 گنا زیادہ ہوتے ہیں جو نیچی کلاس سے اوپر کلاس گئے ہیں پچھلے سال. تو سوشل موبیلٹی از اے ٹو وے ٹریفک اینڈ اٹ از آلویز گوئنگ آن، ہمیشہ ہوتا رہتا ہے، ہر وقت یہ ہوتا ہے. یا تو مجھے اگلے یعنی میں نے کچھ کر دیا تو میری تنخواہ ڈبل ہو جائے گی یا مجھے نوکری سے نکال دیا جائے گا. یہ ایک عام پروسیس ہے. سوشل موبیلٹی تو سرمایہ داری کی روح ہے، وہ تو ہر وقت، لیکن اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں یعنی اوپر سے نیچے آ گیا تو سرمایہ دارانہ اقلیت آپ کو سمجھاتی ہے کہ یہ ذمہ داری آپ کی اپنی ہے، آپ کی وجہ سے آپ اس لائق نہیں تھے، آپ نے وہ جیسے کہ کنٹریبیوشن سرمایہ کی بڑھوتری میں نہیں دیا اس کی وجہ سے، لہٰذا آپ کو ٹیکنیکل ٹریننگ کی ضرورت ہے، آپ کو مینیجیریل سکلز کی ضرورت ہے، آپ کو یہ وہ، تو اس کے نتیجے کے اندر آپ پھر اوپر چلے جائیں. لہذا مسابقت جو ہے وہ اپنے برابر والے سے ہے، مسابقت کسی دوسری انٹیٹی سے نہیں. سرمایہ دارانہ
تین چار پانچ لائنز ہیں ویسے امپورٹنٹ ہے کہ ان لبرل سوسائٹی دا ماسز آر پاور لیس ایز لانگ ایز دے چوز ٹو ورشپ فریڈم. دا ڈیولپمنٹ آف اے کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹ گارنٹینگ انڈیویجل رائٹس از اے مینز آف for enslaving the mutinous masses. The paradox is that the masses are themselves adorning themselves with the gilded chains of liberalism which are far more restrictive and far more durable than the iron chains invented by Marx and Lenin and Stalin. But there exists in East Europe a non-socialist hurdle of to comprehensive abandonment of the search for जेमिन शेफ जेमिन
शेफ
ये जो है नेशनलिज्म के बारे में
मतलब जेमिन शेफ से मुराद है ये हमारे वहाँ पर उसको ज्यादा बेहतर था जी वहाँ पर वही अपना हेगल जेमिन शेफ का तस्वर
ये दो तस्वुरात एक कांटियन था स्टिलेशकाइट और ये जो हेगल का था वो गिमिनशाफ था वो ये कहता था कि जो इंडिविजुअल है कांट के ख्याल में जो ये था कि इंडिविजुअल जब किसी फ्रेमवर्क पे जाता है तो उसकी बुनियाद पर उसकी इंडिविजुअल रैशनैलिटी उसे काबिल बनाती है कि वो आपसी उसूल वजह कर सके अपनी रात या इंफरादी रैशनैलिटी की एप्लीकेशन के नतीजे जबकि हेगल का ये ख्याल था कि जो एब्सोल्यूट है जो आइडिया है वो अपने आप को जिस हद तक रिफ्लेक्ट करेगा उसी हद तक इज्तिमाई हैसियत में अकलियत का इजहार मुमकिन हो सकेगा और उसका बेहतरीन जो इजहार होगा वो रियासती इदारे होंगे इंस्टीट्यूशन होंगे तो वो ये कहता है कि उन इजहार के नतीजे में मुख्तलिफ किस्म की अकदार होंगी जो उसी जमाने और उसी मकान तक महदूद होंगी जिस हद तक वो स्प्रेड जो है अपना इजहार कर चुकी है और जब तारीख का धारा आगे बढ़ेगा और ह्यूमन स्प्रेड जो है ज्यादा मिच्योर होगी तो वो अकदार तब्दील होगी तो मेरे ख्याल में अकदार की तब्दीली का एक मैकेनिज्म जो हेगल फराहम करता है वो इस एब्सोल्यूट की अनफोल्डिंग के नतीजे में करता है क्योंकि कांट के पास अकदार तब्दील नहीं होते क्योंकि उसके पास सेल्फ जो अकदार वजा करती है कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव के बुनियाद पर वो एब्सोल्यूट ये
मतलब मेरा ये कि वो जो बात यहाँ कही आसान ये इन्होंने तो और ज्यादा मुश्किल बना दिया मैं ये अर्ज करूँ कि आसान बात जो कही जा रही है ये कहा जा रहा है कि देखिए सरमायादारी की दो तंजीमें हैं एक तंजीम वो है जिसे हम लिबरल कहते हैं और एक तंजीम वो है जिसे हम इश्तराकी कहते हैं इश्तराकी तंजीम के अंदर तसव्वुर ये किया जाता है कि कुछ तारीखी अमल के नतीजे में कुछ ऐसे हकायक हैं जिन तक आवाम की रसाई मुमकिन नहीं है बल्कि एक खास रिप्रेजेंटेटिव इदारा या एक खास रिप्रेजेंटेटिव तंजीम है कि जो उन हकायक तक रसाई हासिल करती है वो रिप्रेजेंट करती है आवाम के असली मफाद को और वो जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी है और वो पार्टी जो है वो ये फैसला करेगी कि किसको कितना मिलना चाहिए वगैरह वगैरह और जिसको वहाब भाई फरमाते हैं कि एब्सोल्यूट जो है उस पर इजारादारी है उस कम्युनिस्ट पार्टी या उस कम्युनिस्ट पार्टी के किसी लीडर की लिहाजा वो एक जबर मुसल्लत करेगी सबके ऊपर ताकि उन आइडियल्स को रियलाइज किया जाए वो आम अफराद नहीं अपने उसमें वो कर सकते इसके बरक्स इश्तराकियत के इसके बरक्स लिबरल सरमायादारी के अंदर ये तसव्वुर है कि नहीं इंसान जो चाहता है उसको वो चाहने का हक है सिर्फ अकल का तकाजा ये है कि वो अपनी इस चाहत को कि वो जो चाहना चाहता है चाहे मुकदम रखे अपनी किसी स्पेसिफिक चाहत पर यानी ये चाहते हैं कि मुसलमान भाई हमारे के ये जो है ये चाहते हैं कि ये गोश्त खाएं ये इनकी स्पेसिफिक चाहत है लेकिन अकल का तकाजा ये है कि ये चाहत कि ये गोश्त खाएं दूसरी तरजीह की हो और ये चाहत कि चाहे तो गोश्त खाएं चाहे तो तरकारी खाएं चाहे तो कुछ ना खाएं चाहे तो जैसे कहिए कि हलवा खाएं ये चाहत मुकदम हो कि ये जो चाहना चाहे वो मुकदम है और जो दूसरी चीज वो ये कि स्पेसिफिकली वो क्या चाहते हैं अच्छा ये चाहत जो मुकदम चाहत यही सरमाए की बढ़ोतरी ये क्या चीज मुमकिन बनाती है कि गोश्त खाएं तरकारी खाएं अंडा खाएं कुछ ना खाएं सब वही तो सरमाया है लिहाजा जब हम फैसले करेंगे इस बुनियाद के ऊपर कि माशरे का जो मुहर्रिक है माशरे को जो चलाने वाली कुव्वत है वो कायम कहेंगे तो वो तो यही चाहत है कि ये भाई जो चाहना चाहे ये नहीं होगा कि ये गोश्त खाना चाहते हैं इसलिए हो सकता है ये वो ना खाना चाहे लेकिन ये चाहे ये तो इन्हें चाहना ही है कि ये जो चाहना चाहे वो चाह सके यही ह्यूमैनिटी की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है लिहाजा लिबरल सरमायादाराना निजाम के अंदर लोग जब इस यानी इस نظریے کے معتقد ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے اوپر آزادی کا جبر خود مسلط کرتے ہیں, کسی پارٹی کی ضرورت نہیں رہتی, وہ تو خود اپنے اوپر یہ جبر مسلط کرتے ہیں کہ ہاں مجھے یہ حق ہے کہ میں جو چاہنا چاہوں چاہوں, اور یہی مقدم چیز ہے, وہ تو انڈیویجلی یہ قبول کر لیں. لہٰذا اس کے خلاف بغاوت نفس ہمارا کے خلاف بغاوت ہے, اور کسی ایکسٹرنل ایجنسی کے خلاف بغاوت نہیں ہے. اس کے خلاف جو بغاوت یہی کو کہ نہیں مجھے یہ بالکل حق نہیں ہے کہ میں جو چاہنا چاہوں چاہوں, میرا تو فرض ہے کہ میں وہ چاہوں جو خدا چاہتا ہے کہ میں چاہوں نا. تو اس کے لیے تو پہلے جو آپ کو جس چیز کو زیر کرنا ہے, نفس ہمارا, بڑے موزی کو مارا نفس ہمارا کو گھر مارا نہیں ایٹسٹرا, تو وہ جدوجہد جو ہے وہ کہیں زیادہ مشکل ہے. اسی لیے آزادی کی جو آزادی کا جو جبر ہے, لبرلزم میں آزادی کا وہ جبر ہے, وہ اس سے بہت زیادہ طاقتور ہے بنسبت اس بیرونی جبر کے کہ جو اس طرح کی سرمایہ داری لوگوں کے اوپر مسلط کرتی ہے. اور اس جبر کے خلاف بغاوت جو ہے یہ نفس ہمارا کے خلاف جہاد ہے, اور لوگوں کی جیسے کہ قلبی تبدیلی وغیرہ نہیں. اسے تو یہاں جو بات کہی جا رہی ہے صرف اتنی بات کہی جا رہی ہے کہ جناب ابھی تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اشتراکیت کا جو نظام جبر ہے اس کو مسخر کرنے کے لیے تو جو حکمت عملی اپنائی گئی ہے وہ اس نے اس تنظیم سرمایہ داری کو, لیکن عملاً ابھی تک ہم نے کوئی ایسا طریقہ نہیں دیکھا جس کے نتیجے میں آزادی کے جبر کو کہ جو لبرل فروغ اس کو مسخر کرنے کا کوئی کامیاب طریقہ جسے کہیے کہ سگنیفیکینٹلی, یعنی ویسے تو ظاہر ہے کہ آپ کو صومالیہ میں ہو گیا اور چیچینیا میں ہو, یہ تو مارجنل کیسز ہیں کہ کوئی انٹرنیشنل جہاں تک بین الاقوامی نظام ہے وہ کوئی خاص اس میں فرق نہیں پڑتا وغیرہ. لیکن یہ کہ ابھی تک ہم نے جو چیز دیکھی وہ یہی ہے کہ سرمایہ دارانہ لبرل تنظیم اقتدار اور تنظیم تشخص کے خلاف کامیاب بغاوت نہیں ہوئی, اور یہ چیز یہاں کہی جائے.
ڈاکٹر صاحب یہ ویسے تو تھوڑا سا ایرریلیونٹ بھی ہو جائے گا, لیکن یہ جو ہم جب آزادی کی نگیشن کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم فریڈم ایز اے ویلیو کو نگیٹ کر رہے ہیں, نہ کہ فریڈم ایز اے ریسورس یا کیپیسٹی. تو لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فریڈم ایز اے کیپیسٹی ایک ریلیجیس تصور ہے, تو فریڈم ایز اے ریلیجیس کیپیسٹی کو مینٹین کرنا بھی تو ایک وہ ضروری ہوگا نا, یعنی ایک ایسا نظام جو لوگوں کا یہ حق ہی چھین لے کہ وہ کافر بنے یا مسلمان بنے, تو
یہ حق خیر یقیناً چھین لیا جائے گا کہ لوگ کا, مثلا آپ کو کسی حال میں یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ آپ کافر بن جائیں, ہے نا, ظاہر ہے ایک تو آپ کی تو یہ حق تو ظاہر ہے آپ نے صحیح حق نہیں بیان کیا. لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ مثلا پانی پینا ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے, ہے نا, اور بغیر اس کے آپ سمجھیے کہ عبادت نہیں ہو سکتی. اگر آپ کو پانی ہی نہ دیا جائے تو آپ کیسے عبادت کرو گے, ظاہر ہے کہ نہیں مر جاؤ گے آپ, یا سانس لینا یا وہ جو بھی فزیکل ضرورتیں. اسی طریقے سے خیر و شر میں تمیز کرنا غیر مابعد و طبیعتی وجوہ سے ان کی اجازت دیے بغیر آپ خیر کو اختیار نہیں کر سکتے. ہاں یہ دوسری بات ہے کہ جہاں تک مابعد و طبیعتی حقائق ہیں ان کو عام مسلمانوں کے لیے اس میں کوئی چوائس نہیں ہے, یہ کوئی چوائس نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو قبول کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول تشریف لائے اور مبعوث چاہیے, اس میں کوئی چوائس نہیں آپ کو کرنا. ہاں اگر آپ کی کچھ ایسی سپیشل سرکمسٹانسز ہیں کہ آپ مسلمان ہوئے ہی نہیں پیدا اور آپ کے لیے, تو پھر اس کے بعد آپ کے لیے یہ چوائس یقیناً موجود ہے کہ آپ عیسائی اگر رہنا چاہیں تو رہ جائیں. لیکن معاشرے میں جو اقتدار اعلیٰ ہوگا اس کی مستقل کوشش یہی ہوگی کہ آپ نہ رہیں کافر, اس کی مستقل کوشش. یہ جو آزادی ہم ان کو دیتے ہیں اسی لیے دیتے ہیں تاکہ وہ اسلام کو قبول کریں, یہ اسی لیے, اور کسی جیسے کہیے کہ وحدت ادیان یا کسی میوچل یعنی میوچل کو ایگزسٹنس یا اس وجہ اس بنیاد کے اوپر ہم حقوق کوئی نہیں دیتے, بلکہ اسی ہوا بھی یہی ہے کہ جہاں بھی اسلامی ریاستیں قائم ہوئی ہوں وہ ہاں کفار مسلمان ہو گئے. یعنی اس کے استثنا تو شاید کہیں صرف انہی جگہوں کے استثنا آپ بیان کر سکتے ہیں جو پھر ریاستیں ہاتھ سے نکل گئی, مثلا جیسے عثمانی ترکی, یا ان کے نکلنے کی وجہ ہی یہی تھی, یا مغل ہند کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے. اگر ہم کامیاب ہو جائے عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے جس طریقے سے خوب جدوجہد کی کہ ہند وہ دکن میں یہ وہ اور جیسے کہ یہ اچھا تھا وہ کبھی ہندوستان ہاتھ سے نہیں نکلتا نہیں نکلتا وہ جو نکلی ہوئی اسی وجہ سے لہذا یہ تو آزادی ہم کسی کو نہیں دیتے ان پرنس اس لیے کہ ہم تو ہرگز یہ نہیں مانتے کہ حق اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا حق لیکن یہ آزادی کہ وہ دین کو سمجھ سکے اور یہ آزادی کہ وہ اس کے لیے جتنی ریسورسز اس کی ضرورت ہے وہ دی جاتی ہے اسلام کے اندر ان کو دیا گیا لیکن بالکل جس طریقے کو پانی پینا جو ہے وہ ایک ضرورت ہے وہ اس کو ہم ریکگنائز کرتے ہوئے ہی طریقے آزادی کو جی
اچھا نیشنلزم ہے یہ بھی ایک ذرا ایک فورس موجود ہے موجود تھی ہمیشہ سے رشیا اور ایسٹ یورپ میں اور یعنی یہ تقریباً 500 سال سے اس کی ایک ہسٹری رہی ہے کہ نیشنلزم نے اپنا مختلف ادوار میں دکھایا ہے رنگ اور خود ود ان رشیا اور بالٹک ریاستیں جو تھیں ایسٹونیا لیٹویا لتھوانیا اور اسی طرح ایشیا میں جارجیا آرمینیا آذربائیجان وغیرہ اور ایک انالیسس یہ بھی رہا تھا کہ 1988 میں انالیسس آیا تھا کہ سوویت یونین کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ 50% سے ڈراپ ہوا ہے اور اس کی وجہ جو ہے وہ ایتھنک کنفلکٹس ہیں اور اب یہ اس طرح سے سچویٹڈ ہے یہ ساری ایسٹ یورپ اور رشیا اگر ہم دیکھیں گے ان کی یعنی اگر یوکرین ہے تو یوکرین میں ہنگیرین پاپولیشن ہے رومانیہ کے اندر بھی ہنگیرینز بھی ہیں جرمنز بھی ہیں اور پولینڈ کے اندر بھی جرمنز ہیں اور ایسٹ جرمنی کے اندر پولش رہ رہے ہیں تو مطلب خود ان ریاستوں کی اپنا نیشنلزم اور اس کے اندر پھر رہنے والے ایتھنک گروپس تو ان سب کی بھی اپنی ایک ذرا آئیڈینٹیفیکیشن ہے جس کو اوور کم سوشلزم نہیں کر پایا اور جو ایک خیال تھا کہ جی ساری نیشنلٹیز سارے ریلیجنز جم ہو کے ایک اس میں ہو جائیں گے وہ پریکٹیکلی نہیں ہوا بلکہ یہ آئیڈینٹیفیکیشن موجود رہیں اور پھر اس موقع پہ کہ جب یہ میوٹنی کا دور تھا تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے بھی ایک وہ سامنے آیا اور نیشنلسٹک ایسپریشن جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہوئی اور اس کی وجہ سے لوگوں کی اپنی کلیکٹیویٹیز دوبارہ سے بننا شروع ہو گئی. اب ڈاکٹر صاحب کافی تفصیل ہے
کس چیز مطلب اس کے میں عرض کروں گا حقیقتا جس چیز نے اس طرح کی سرمایہ داری سے لبرل سرمایہ داری کی طرف مراجعت ممکن بنائی ہے نظریاتی سطح پہ وہ قوم پرستی ہی ہے. یعنی جو اشتراکی سرمایہ داری ہاری تو جیتا کون تو جیتے قوم پرست. یہ بالکل سب جگہ یہاں تک کہ جو ہے وہ مسلم میجورٹی ایریاز کے اندر بھی ہر جگہ قوم پرست ہی جیتے. یعنی جن لوگوں نے اقتدار کا نظام دوبارہ مرتب کیا وہ قوم پرست ہی تھے. لہذا اب آپ یہ دیکھیے کہ اب یہ بھی مشکل سوال جس کا پورا جواب ہمارے پاس موجود نہیں ہے وغیرہ. نمبر ایک تو یہی ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا ابھی تک جو ہم نے گفتگو کی اس میں ہم نے دیکھا کہ لبرل سرمایہ داری معاشرے میں لوگوں کو انڈیویجویٹ کرتی الگ الگ کرتی لیکن وہ الگ الگ لوگ ایک ساتھ میں زندگی گزارنے پہ تو مجبور. یعنی یہ کہ یہ تو ہو نہیں. یعنی جب ظاہر بھائی آپ سمجھیے کہ اپنی افادیت کو میکسیمائز کرنے کے لیے جدوجہد کریں گے تو وہ اکیلے یہ کام نہیں کر سکتے. ان کے پاس آپ بھی ہیں میں بھی ہوں یہ وہ تو کسی نہ کسی طریقے کے روابط انہیں مجھ سے آپ سے رکھنا پڑیں گے. لہذا ایک اجتماعیت کا کوئی نہ کوئی تصور جو ہے وہ تو ضروری ہے کہ اگر وہ سرمایہ دارانہ معاشرے کے اندر انفرادی مسابقت موجود ہو. سرمایہ داری خود وہ اجتماعیت کا کوئی تصور نہیں رکھتی اور فراہم نہیں کرتی. سرمایہ داری کے پاس یہ کوئی تصور موجود نہیں کہ وہ اجتماعیت کیا ہے جس کی بنیاد کے اوپر انفرادی جدوجہد. اور سرمایہ داری عموماً قوم پرستی کے اوپر ایک پیراسائٹ کے طور کے اوپر سوار ہوتی. پہلے معاشرہ جو ہے وہ ایک قومی معاشرہ ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جب زاہد بھائی اپنی مسابقت کی جدوجہد کریں گے تو اس سے انگلستان کو فائدہ ہے اور اس کے یعنی انگلستان کے اگر انگلستان تباہ ہو گیا تو اس کے نتیجے کے اندر زاہد بھائی کے یہ مواقع کہ وہ اپنے افادیت کو وہ ختم ہو جائیں گے. لہذا جو ضرورت پڑتی ہے کسی یعنی قربانی کی, اپنی افادیت کی قربانی کی, تو وہ اس کی جو جسٹیفیکیشن ہوتی وہ یہی ہے کہ پاکستان کے لیے یہ ضروری, پاکستان پاکستان اگلی پاکستانی اگر ختم ہو گیا تو زاہد بھائی کیا کریں گے. لہذا فطری قوم پرستی کی اس کمزوری سے کہ وہ اجتماعیت کا کوئی خاص تصور نہیں رکھتی, فطری طور کے اوپر تاریخی طور کے اوپر جو نظریہ سب سے زیادہ مطابقت رکھتا ہے وہ قوم پرستی ہی ہے, اور سرمایہ داری کے فروغ کے لیے جو دلیلیں دی جاتی ہیں قوم پرستانہ دلیلیں ہی دی جاتی ہیں, یہی کہا جاتا ہے جناب. اس کی وجہ سے سب سے پہلے پاکستان, پاکستانی اگر نہیں رہا تو کیا. لہذا یہاں بھی یہی ہوا کہ جس وقت انہوں نے یعنی بغاوت کی اشتراکی سرمایہ داری کے خلاف, تو جب یہ سوال اٹھا کہ اچھا اگر اشتراکی اگر تمہاری طبقاتی تشخص نہیں تو کیا تشخص ہے ہمارا, انہوں نے کہا ہمارا تشخص ہے ترک, یا ہمارا تشخص ہے روسی, یا ہمارا تشخص ہے سلوواک, یا ہمارا تشخص ہے سرب, واٹ ایور قومی. اور لہذا جس چیز نے جسے کہی کہ ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ کی جگہ لی وہ قومی ریاست ہے, قومی ریاست ہے, ہر جگہ قومی ریاست ہے بنی. اور یہ بات مسلم دنیا میں, مطلب یہ نہیں کہ صوفیہ کرام رحم اللہ اجمعین کی تحریک کو جس نے اصل میں شکست دی وہ قوم پرستی ہی تھی, جس کو وہ خوب جانتے تھے کہ اصلی دشمن جو ہے وہ قوم پرست ہے, اس بات کا ادراک شروع سے, یعنی بسمانچی تحریک انہیں 85 سے مستقل کیا تھی, لیکن عملاً وہ کامیاب نہیں, ان معنوں میں کامیاب نہیں ہو سکے, اس کے نتیجے میں کوئی اسلامی نظام اقتدار وہاں قائم نہیں ہوا. اب یہ تو الگ کہنے کی بات ہے, ہو جائے گا آگے جد و جہد جاری ہے, ظاہر ہے کہ وہ ان شاء اللہ ایسے ہی ہوگا, لیکن فی الحال جو ہمارے سامنے وہ یہ کہ قوم پرستی جیت گئی ہر جگہ, اور انکلوڈنگ اتنا اور اتنی ہی طاقت, اور اس قوم پرستی کے جو سب سے پہلے جس کو انہوں نے اپنا پورا اوڑھنا بچھونا بنایا وہ پرانی کمیونسٹ پارٹی ہی تھی. لہٰذا تقریباً ہر جگہ پرانی کمیونسٹ, یعنی کم از کم مسلم سوویت علاقوں کے اندر ہر جگہ وہی پرانی کمیونسٹ پارٹیاں ہی اپنا چولا بدل کے اقتدار میں آ گئی, اور کسی نے بھی نہیں کہا کہ نہیں یہ نہیں, انہوں نے کہا وہ تو مارکیٹ کو انٹروڈیوس کر دو ہمیں تمہارے کوئی ایسا خاتمہ. تو جو جس چیز نے فتح حاصل کی مشرقی یورپ میں اس کی وہ قوم پرستی تھی.
اب جو ہے فیوچر کا ماڈل ایسٹ یورپین کنٹریز نے جو ان کو نظر آ رہا ہے وہ سویڈن کی ریاست میں نظر آ رہا ہے, اور سویڈن جو ہے وہ ان کے لیے ایک ایسا رول ماڈل ہے کہ جہاں پہ لیبر موومنٹ جو ہے ورکنگ کلاس موومنٹ اس نے کیپیٹلزم کو آرگنائز کرنے کے لیے ایک بڑا اہم رول ادا کیا ہے, اور 1930 سے لے کے آج تک جو ہے لیبر موومنٹ جو ہے وہ بہت آرگنائز بھی رہی ہے, اور اس نے سویڈش اکانومی جو ہے اس کا اس کی ایک خاص ترتیب کی ہے. اب اس پہ ڈاکٹر صاحب بڑا یہ ٹیکنیکل سا ہے, یہ
چھوڑ دیں اسے, سویڈن ویڈن سے ہمیں کوئی مطلب نہیں, آپ اس سب کو چھوڑ
ختم ہو گیا
اب ٹھیک ہے اوکے, یہ میوٹنی ختم ہو گئی. تو جو کازز تھے وہ جیسے میں اگر سمرائز کروں تو جیسے کہ وہی تھا کہ بنیادی طور پر ریلیٹو سکیئرسٹی کا عام ہونا, اور اس کے نتیجے کے اندر مسابقت کا عام ہونا, اس کی وجہ سے بغاوت ہوئی, اور بغاوت کے نتیجے کے اندر جو ریاستیں قائم ہوئیں وہ ٹپیکل نیشنل لبرل نیشنلسٹ لبرل ریاست
تھی. اور بس وہ ایک بات جیرانی والی جو کہی تھی وہ گزر گئی کہ
وہ مغرب کا رول,
جو یعنی ویسٹ جرمنی نے پولینڈ کے اندر مطلب ویسٹ جرمنی انٹیلیجنس نے بہت زیادہ کام کیا, اور اس کا یعنی امپیریلسٹک گینز ہے, کیونکہ جب پولینڈ کی یعنی سوشلزم سے اسٹک رہا اور اس نے ظاہر شروع میں ریفارمز نہیں کی, تو اس اسٹیج پہ آگے اسے پھر بہت بڑی حد تک بوروئنگز وغیرہ کرنی پڑی ویسٹ سے, اور ان بوروئنگز کا فائدہ ظاہر امپیریلسٹک گین تھا ویسٹ کے لیے, اور اس میں جرمن انٹیلیجنس نے کام کیا, اور پھر یعنی جو پولش ادارے تھے وہ بہت زیادہ ریسپٹیو تھے جرمن انٹیلیجنس کی, جس طرح سے کیری تھی وہ اسی طرح سے کر رہے تھے, اور یہ امپیریلسٹک گین ویسٹ کو ظاہر ہے اس بوروئنگز کی وجہ سے ملا جو بلینز آف ڈالرز. اور
اس کی زیادہ تفصیل کی ضرورت ہے, میں سمجھتا ہوں مغرب میں ظاہر ہے کہ یہ تحریکیں سب کامیاب ہوئی ہیں, تو مغرب کی کامیابی ہے بالخصوص امریکہ کی اور جرمنی کی کامیابی ہے. جرمنی کی خاص دلچسپی اس لیے تھی کہ جرمنی کو جو حصوں میں توڑ دیا گیا تھا مشرقی جرمنی کمیونسٹ تھا, اور ظاہر ہے کہ جرمنوں نے کبھی بھی یعنی مغربی جرمنوں نے کبھی قبول نہیں کیا تھا کہ مشرقی جرمنی جو ہے وہ اس کو ہم چھوڑ دیں گے, ایسا نہیں, بلکہ کبھی بھی مشرقی جرمنی کو ریکگنائز نہیں کیا, اور ہمیشہ جیسے ہم نے بنگلہ دیش کر لیا انہوں نے ہمیشہ اس کو اپنا حصہ سمجھا ہوا. اس وجہ سے اچھا مغرب کی جو یعنی جو مغرب کی جو انفلٹریشن ہے, مغرب کی جو یہ کامیابی ہے, یہ اس کی تین وجوہات ہیں جو الگ الگ سے ہیں کہ جن کو سمجھ لینا چاہیے. سب سے پہلی جو مغرب کی وجہ ہے وہ ہے ٹیکنالوجیکل, یعنی اس میں سوویت یونین اور مشرقی یورپ بالکل ناکام رہے کہ وہ کوئی ایسی اپنی ٹیکنالوجی دریافت کر سکیں جس کا محور و مرکز ارتکاز سرمایہ کی بڑھوتری کے علاوہ کچھ اور ہو. مثلا کوئی بھی ایسی ٹیکنالوجی, یعنی اگر ہم دیکھیں مثلا یعنی کہ ایجادات سوویت یونین میں بہت ہوئی, مثلا ظاہر ہے کہ اسپوٹنک انہوں نے سب سے پہلے بھیجا, اس سے پہلے امریکہ وغیرہ نے نہیں بھیجا, لیکن اگر ان کی ٹیکنالوجی کو آپ دیکھیں اور کہیں کہ صاحب یہ ٹیکنالوجی یہ کس چیز کو ممکن بناتی, تو وہ بڑھوتری سرمایہ کو ممکن بناتی. لہذا جس وقت وہ ایک خاص اسٹیج کے اوپر وہ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ پہنچ گئی تو ان کے لیے امریکہ اور یوروپ اور اسرائیل کی ٹیکنالوجی جو تھی وہ اپنی ہی ٹیکنالوجی کی ایک ایڈوانس شکل نظر آئی اور ٹیکنالوجیکل انفلو بہت ہوا. تو ٹیکنالوجیکل انفلو کے نتیجے کے اندر نظام ہائے تعلیم ایک ہو گئے, مطلب وہی فزکس پڑھائی جائے گی, وہی کیمسٹری پڑھائی جائے گی, وہی تو امریکہ میں جو پڑھائی جاتی ہے وہ زیادہ ایڈوانس ہے وہ سب لی جائے گی, اچھا اکنامکس بھی وہی پڑھائی جائے گی, سوشیالوجی بھی وہی پڑھائی جائے گی, ایٹسٹرا ایڈمنسٹریٹو سائنسز بھی پڑھائی جائیں گی. لہٰذا جب ٹیکنالوجیکلی آپ کا معاشرہ اور مغرب کے معاشرے میں صرف لیول کا فرق ہے اور کوالٹی کا فرق نہیں, ٹیکنالوجی آپ کی بھی انہی مقاصد کو کہ جو مغرب وغیرہ کر, تو پھر کس وجہ کیسے الگ رکھ سکتے ہیں آپ؟ آپ کو وہ تعلیمی نظام دھیرے دھیرے ہے کہ وہ تو چلا گیا چنانچہ وہ ہو. اچھا اس ٹیکنالوجیکل اس کے ظاہر ہے کہ ٹیکنالوجی کا جو فلو ہے وہ اب فائنینشیل کمپنی فلو ہے, یعنی وہ 1970 اور 1980 کی بات سے ہو گیا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ امریکہ میں جائیں کچھ سیکھ کے چلیں. نہیں, بلکہ اب تو جو ٹیکنالوجی آتی ہے وہ تو پیکیج میں آتی ہے نا, پورا ایک ڈیل ہے, اور شیل نے جو کیا وہ شیل ہی کی سبسڈی کے استعمال کے لیے ضروری ہے. لہذا فائنینس اور ٹیکنالوجی سب خلط ملط ہو گئی, ہو ہی نہیں سکتا کہ ٹیکنالوجیکل فلو ہو اور فائنینشیل اسٹرکچرنگ نہ ہو. تو سوویت یونین اور ان کے مشرقی یورپ کے ساتھ بدرجہ عدم یہ استعمال کیا گیا کہ ٹیکنالوجیکل فلو ہمیشہ فائنینشیل فلو سے انٹیگریٹ کر دیے گئے, اور ایک مرتبہ فائنینشیل فلو سے انٹیگریٹ کر دیا تو سوویت یونین عملاً انٹرنیشنل کیپٹل اور منی مارکیٹ کا حصہ بن گیا. وہ کے بعد تو وہی سود کا پورا نظام جو تھا وہ ان کے اوپر بھی ویسے ہی نافذ ہو گیا کہ جیسا امریکہ اور برطانیہ اور سب جگہ کا وہ ایسے ان کا ہو گیا. ٹیکنالوجیکل فلوز کی وجہ سے ایک تو نالج سسٹم جو تھے وہ انٹیگریٹ ہو گئے, دوسرے فائنینشیل سسٹم انٹیگریٹ ہو گئے, اور بڑے بڑے بینک بننے لگے. یعنی 1960 کی دہائی میں بینک آف امریکہ نے ماسکو میں شاخ کھول دی تھی, اور پورا یعنی اس کے بعد تو پورا ہو, تو ڈیٹ بڑھتا چلا گیا, اور وہ فائنینشیل مارکیٹ کو جو گرپ ہے یعنی جو گرپ اسٹیٹ کے اوپر وہ قائم کرتے ہیں جیسے ہر جگہ, وہی وہ مشرقی یورپ کے اندر بھی کرنے لگے. اور پھر یہ دوسری وجہ تھی کہ ٹیکنالوجیکل انفارمیشن یعنی انٹیگریشن کے نتیجے کے اندر فائنینشیل انٹیگریشن ہوا, مغربی ممالک اور مغربی کیپٹل اور منی مارکیٹ جو تھے فیصلہ کرنے لگے کہ کتنا قرضہ کس کو کن شرائط کے اوپر دیا جائے گا, استعمال ہوگا وغیرہ وغیرہ. اور پھر تیسری چیز وہ میڈیا کا یہ لگا کہ ظاہر ہے کہ جب آپ ٹیکنالوجی کیسے ممکن ہے کہ ٹیکنالوجیکل فلوز تو ہوں اور فائنینشیل فلوز تو ہوں اور انفارمیشن فلوز نہ ہوں, یہ ٹیکنالوجی ہے ہی کیا, انفارمیشن ایک معنی میں نہیں, تو اس وجہ سے پھر وہ میڈیا کا بھی, تو پھر وہ میڈیا نے بھی وہ کیا. لہذا ان تینوں چیلنج کے ذریعے مغرب نے پینیٹریٹ کیا, اور پینیٹریٹ کرنے کے نتیجے کے اندر وہ اس حیثیت تک پہنچ گیا کہ اس کو ایک یعنی جتنی بھی اچھا دوسرے اس کے جو فطری حلیف بنے وہ وہی ورکنگ کلاس بنی. مغرب کی جو فطری حلیف بنی اور جس نے اٹھ کے سب سے پہلے کہا کہ ہاں ہمیں امریکہ کو وہ امریکہ چاہیے, وہ مزدور تھا سب سے زیادہ. جو سالیڈیریٹی کی پوری تحریک جو تھی وہ سی آئی اے کی تحریک تھی, اور کیا تھی, یا ہر جگہ تھی سالیڈیریٹی کی, اکیلی کیا بات, کہیں کی بھی آپ لیبر موومنٹ لے لو وہ آپ سی آئی اے کی تحریک تھی. جیسے آج ہمیں آج بھی جو جن ممالک کے اندر ہے, جن ممالک کے اندر حقوق کی بات وہ کرتے ہیں کہ نہیں وہاں حقوق میں بھی جاتے ہیں, زمبابوے ہے یا جیسے کہ یہ کہ وہ برما ہے یا ان سب جگہ, یہ جو مزدور تحریک ہے یہ اصل ایجنٹ ہے امپیریلزم کی. کیوں؟ اس لیے کہ مزدوروں کے سرمایہ دارانہ حقوق تو مغرب ہی میں دیے جاتے ہیں نا, مغرب ہی میں تو اسٹرائک کرنا لیگل ہے, مغربی میں تو لاک آؤٹ ممکن نہیں, مغربی ہی میں تو ٹریڈ یونینز کے تمام وہ ہیں وغیرہ, تو لازمن مزدور تحریکیں جو ہیں فطرتاً استعمار کی ایجنٹ اور اعلی کار ہیں یا نہیں؟ اور ہر جگہ یہی ہوتا ہے کہ جب بھی وہ اپنے سرمایہ دارانہ حقوق مانگتے ہیں تو ان کا فطری حلیف مغرب ہوتا ہے. لہذا مغرب میں جو اپنا اثر کیا وہ ان تین مختلف چینلز، اس کو جو اپنا یعنی ٹیکنالوجیکل فلوز، فائنینشل فلوز اور انفارمیشن فلوز، یہ تین چینلز سے کیا، اور جس کو ان تینوں چیزوں نے سب سے زیادہ متاثر کر کے اپنا حلیف بنایا وہ تھا ورکنگ کلاس. اور ورکنگ کلاس جو تھی وہ امپیریلزم کی سب سے قریبی حلیف بن گئی، اور اس نے یہ رد انقلاب برپا کر کے، وہ جیسے مارکس کہتا تھا کہ وہ اس نے اپنے آپ کو ابالش کر دیا. مارکس کہتا تھا کہ وہ کمیونزم میں کرے گی، وہ کمیونزم میں تھوڑی کرے گی، وہ تو لبرلزم میں کرے گی، وہ کر دیا. عملاً اس نے وہی کیا تو مارکس کے جتنے آئیڈیاز ہیں وہ تو لبرلزم میں ریئلائز ہوتے ہیں، ان کا کمیونزم تو ایک محض ایک قصہ چہار درویش یا الف لیلا وہ ہے، اس کی جو عملی شکل ہے وہ تو جیسے اس میں ہے وہ سویڈن ہے، عملی شکل جو ہے کہ جہاں مزدور صاحب ہے وہ سویڈن ہے، تو وہاں تو یا امریکہ ہے یا واٹ ایور. یہ
ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے بنیادی طور پر ویلیو ریڈن ہوتی ہے، اور ایونچولی وہ انہی ویلیوز کو پروموٹ کرتی ہے سبسٹینٹیولی، جو کہ کیپٹلسٹ انڈیویجولسٹ کو پروموٹ کرتا ہے اور سوشلی ہارمنائز کر دیتا ہے، اس کی امپیریکل ایویڈینس جو ہے وہ بالکل موجود ہے،
بالکل
ڈیٹا کی صورت میں موجود ہے.
بالکل بالکل.
یعنی کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ مذہبی سطح کے اوپر ہم ایسی ٹیکنالوجی ڈیولپ کر لیں گے کہ ہم انگیج کر سکیں گے بیسٹ کو، اور جب تک ہم ٹیکنالوجیکلی ڈیولپ نہیں ہوں گے سوشلی، یعنی کہ صرف کچھ خاص ایریا میں نہیں بلکہ ایز اے ہول ہم ٹیکنالوجیکلی ڈیولپ ہو کر ہی اس کو انگیج کر سکتے ہیں ویسٹ کو، تو اس کا مطلب یہ کہ جنگ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی.
نہیں انگیج کرنے کیا سر، انگیج کرنے
ابھی جو فلسطین کی جنگ ہو رہی ہے اس میں جو بیسک جو آرگیومنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ٹیکنالوجیکل اسٹارویشن ہے حماس کی، جو وہ انگیج نہیں کر سکتے، ان کو مقابلہ نہیں کر سکتے. جب آپ
ٹیکنالوجیکلی ڈیولپ
کر لیں گے تو پھر جنگ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی.
نہیں ہوگی، مطلب میرا یہ ہے کہ نہیں، جو چیلنج ہے مسلمانوں کے لیے ظاہر ہے اب دو قسم کے مختلف چیلنج ہیں. ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ جنگ تو آج ہو رہی ہے، اور آج کوئی دوسری ٹیکنالوجی سوائے کم از کم جہاں تک آرمنٹس کا تعلق ہے وہ دوسری ٹیکنالوجی اس کی موجود نہیں. لہذا چونکہ ان کی ٹیکنالوجی ماس ڈسٹرکٹیو ہے، یعنی جب وہ ہوا جہاز کا بم گراتے ہیں تو اس کے نتیجے میں غیر متعلق لوگ بھی ہزاروں مرتے ہیں، ایک متعلق آدمی مرے گئے، اسی ٹیکنالوجی کو آپ استعمال کرنے کے اوپر مجبور ہیں، یہ تو ایک مجبوری ہے اسے ہے. لہذا اس ٹیکنالوجی کو جیسے کہ استعمال کرنے کی صلاحیت پیدا کرنا یہ آپ کی آج کی ایک ضرورت ہے، لہذا حماس کو یا کسی کو بھی اسی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا ہے جو اس وقت موجود ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر حماس ایک اسلامی نظام اقتدار بنانا چاہتی تو جب بھی اور جہاں بھی اور جس حد تک بھی اس کو موقع ملے اسے ایک ایسی ٹیکنالوجی بنانا ہے جس کی ویلیو کانٹینٹ دوسری ہو، جس کے نتیجے کے اندر لوگ دنیا کو طلب نہ کریں بلکہ جس کے نتیجے کے اندر ان کے اندر ایک ایسی طرز زندگی گزارنے کی صلاحیت پیدا ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں مقبول ہے. اس ٹیکنالوجی کو دریافت کیے بغیر اور اس ٹیکنالوجی کو انسٹیٹیوشنلائز کیے بغیر اسلامی نظام اقتدار دیر پا نہیں ہو سکتا. اور اس کام میں ظاہر ہے کہ ہم بالکل ابتدائی، ہم تو ابھی تک ہماری جو تحریکیں ہیں وہ تو ان میں سے 99% سے بھی زیادہ لوگ، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ زاہد بھائی اور ذیشان بھائی کے علاوہ باقی سب کوئی بھی نہیں ٹیکنالوجی کو ویلیو نہیں اٹھا سمجھ، صرف دو آدمی ہیں ابھی پوری دنیا میں ذیشان بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ آئی ہوں تین آدمی 150% بڑھ گئے ایسے، تو ابھی تک تو ہمارے یہاں یہ ریئلائزیشن ہی نہیں. مثلاً اگر آپ مثلاً سید قطب رحمتہ اللہ علیہ کی چیزیں پڑھیں تو وہ بھی کہتے ہیں مثلاً معلم کے طریقے میں بالکل کھل کے فرماتے ہیں یہ ٹیکنالوجی تو مسلمانوں کا ورثہ ہے، اس میں بڑا کیا مسئلہ ہے، ٹیکنالوجی تو ہم نے یعنی برابر سب کچھ. تو مطلب یہ کہ یہ ریئلائزیشن تو بالکل موجود نہیں کہ ٹیکنالوجی ویلیو لوڈن ہے، ٹیکنالوجی وہی کام کرتی ہے کہ جو ایک اسپیسیفک نظام اقدار جو ہے وہ، اس لیے جو ٹیکنالوجی ہمیں جا کر جو. تو اس وجہ سے جس وقت وہ ٹیکنالوجیکل اور انفارمیشنل اور فائنینشل فلوز ہوئے تو جس شخصیت نے فروغ پایا وہ کوئی مارکس کا سپیسی بینگ نہیں تھا بلکہ وہ وہی لاک کا یا روسو کا یا وہ انڈیویجول تھا.
صاحب یہاں پر یہ ایک دو سوال ہے. ایک تو یہ کہ جو جیسے ہم نے دیکھا کہ مخصوص قسم کی ٹیکنالوجیکل امپروومنٹ کو اڈاپٹ کرنے کے نتیجے میں تعلیمی نظام اور سوشل نظام ہر چیز جو ہے وہ ایک خاص شکل اختیار کر گئی, تو اس سے تو وہ مارکس کا جو بنیادی بات وہ کہتا ہے کہ مینز آف پروڈکشن جو ہے وہ اصل ہے, اس کی بنیاد پہ جو تعلیم سوسائٹی کے تصورات یہ سب تو اس سے ڈیولپ ہوتے ہیں, اس کے حد کنسسٹنٹ ہوتے چلے جاتے ہیں, تو وہ تو کنفرم ہوتے بھی نہیں لگتی,
بشرطے کہ آپ کا جو اورینٹیشن جو ہے وہ وہی ہو کہ جو مارکس پرزیوم کرتا ہے, یعنی آپ کا اورینٹیشن یہی ہو کہ اس سب کے نتیجے کے اندر آپ میکسیمائز کریں گے یوٹیلیٹی اور پروفٹ. اگر آپ کا مطمئن زندگی کچھ اور ہے تو اس کی ضرورت نہیں, لیکن ہاں یہ درست ہے. اچھا دوسری یہ کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ کمپلیکس ہے, یعنی یہ کہ کوئی ضروری اوور ڈیٹرمنٹ ہے, کوئی ضروری نہیں, آپ یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ اگر ریلیشن تو موڈ آف پروڈکشن میں یہ تبدیلی اس وقت آئے گی تو اس کے نتیجے میں لازمان ریلیشن آف پروڈکشن. مثلاً اسٹالن کے دور میں بھی ٹیکنالوجی امپورٹ ہوتی تھی, لیکن کاؤنٹر ویلنگ فورسز وہاں ایسی موجود تھیں, سیکرٹ پولیس اور ریپریشن اور یہ وہ, جنہوں نے یہ چیزوں کو ممکن نہیں ہے, اس نے آئسولیٹ کر دیا. ٹیکنالوجیکل امپورٹ ہوگی لیکن صرف ڈیفنس کے سیکٹر کے اندر ہوگی, اور جیسے کہ یہ کہ دوسرے معاملے کے اندر جو ہے وہ مثلا کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہوگی, مثلا ٹیلی ویژن ہے کہ واٹ ایور, وہ کر سکتا تھا. تو اس میں چوائس ہے, یعنی یہی جیسے پچھلی مرتبہ کاشف بھائی نے فرمایا تھا, یعنی اسٹرکچر کچھ چیزیں ڈیٹرمن کرتا ہے لیکن چوائس یعنی رہ سکتی ہے. تو اگر فرض کیجیے آبجیکٹو وہی ہیں جو ماس مفروض کرتا ہے, تو یقیناً چینج ان مینز آف پروڈکشن انفلوئنس ریلیشن شپ آف پروڈکشن, بٹ اٹ از ناٹ سرٹنلی دی اونلی انفلوئنس, دیر کین بی دیر مے بی ادرس, اور اس کو میڈیٹ کیا جا سکتا ہے مختلف طریقوں سے. لیکن اگر فرض کیجیے ویلیو اورینٹیشن ہی دوسری ہے, تو پھر اس کے بعد یہ کوئی ضروری نہیں. مثلا یہی میں بات عرض کرتا ہوں کہ اگر فرض کیجیے ہم مغرب کی ملٹری ٹیکنالوجی کو ایک ضرورت کے طور کے اوپر قبول کریں, تو اس کے نتیجے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر ایک لبرل اسٹیٹ کے قائم, یہ بالکل ممکن ہے کہ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم بالکل جس طریقے سے اگر ضرورت کے طور کے اوپر ہم انتخابات لڑیں, اس کا کوئی ضرورت اس کے کوئی منطقی نتیجہ نہیں ہے کہ ہم ایک جمہوری ریاست یہ قائم کریں. ہم انتخابات لڑ سکتے ہیں لیکن جمہوریت ختم کر سکتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم مغرب کی ملٹری ٹیکنالوجی استعمال کریں لیکن اسلامی معاشرہ قائم کرنے کے لیے دوسری قوتوں کو یعنی کر کے اس ضرورت کو اسی کام کے لیے محدود کر دیں.
ڈاکٹر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فرض کریں کہ ہم ڈیفنس ٹیکنالوجی استعمال کر لیں بس نظریہ ضرورت کے مطابق, تو اس سے سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یعنی ہم کس کیفیت میں استعمال, کیا ہم ان کے ڈیپینڈنٹ رہتے ہوئے کریں گے, ہمیشہ ان سے لے کے کریں گے تو وہ تو ہمیشہ ہم سے ایک اسٹیپ آگے, تو یہیں سے تو وہ دلیل پیدا کرتے ہیں مسلم کمپرس کہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان علوم میں بھی آگے بڑھیں تاکہ ہم ایسے ہتھیار یا ایسی ٹیکنالوجی بنائیں تو کہ ان سے آگے ہوں. یا
نہیں, اس میں ہمیں مسلم کمپرسوں سے اختلاف نہیں ہے, اختلاف ہمیں ان سے یہ ہے کہ یہ ایک جیسے آپ نے فرمایا اضطراری کیفیت ہے, اور اس کے یہ جو ہے یہ ٹیکنالوجی اگر ہم جتنے بھی ہم اسے استعمال کریں تو اس پہ صرف مجبوری کی وجہ سے کر رہے ہیں, اور دراصل ہمیں اپنی ٹیکنالوجی خود بنانی ہے. جس کے مسلم قوم پرست قائل نہیں ہیں وہ ٹیکنالوجی کو ویلیو نیوٹرل سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اکیلی ممکن ٹیکنالوجی ہے وہ وہی ہے کہ جو اس وقت مغرب کے اندر ہے, اور اس کو کسی بھی کام کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں. لہذا جہاں تک اضطراری کیفیت کے اندر اس نظام اور اس کی استعمال کرنا ہے, تو اس کے اندر ہمیں اختلاف نہیں ہے, لیکن ہماری ریاست اس چیز کی کوشش کرے گی, ریاستی نظام کے اندر ہم اس چیز کی کوشش کریں گے کہ اپنی جو انڈیپینڈنس ہے ٹیکنالوجی کی وہ ہے. مثلاً ابھی تک جو چیز ہمیں نظر آتی ہے, یعنی اس کو مسئلہ ختم کرنا نظر آتی ہے, وہ یہ کہ اس کی جو تشخیر ہے یعنی مشرقی یورپ کی جو تشخیر ہے, اس میں ملٹری ٹیکنالوجی نے تقریباً کوئی کردار ادا نہیں کیا. یعنی یہ تو کہیں بھی نہیں ہوا کہ مثلا امریکہ کی فوجیں آئی ہوں, انہوں نے آ کے پولینڈ فتح کر لیا, ایسا تو کہیں نہیں ہوا. عموماً ملٹری ٹیکنالوجی جہاں بھی استعمال ہوئی امریکہ کی وہ ناکام ہوئی, یعنی عموماً استثناء ہے, مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نکاراگوا میں کامیاب ہوئی یا کوسٹا ریکا میں, لیکن یہ بہت چھوٹ میں, ورنہ تو ہمیشہ ملٹری ٹیکنالوجی ناکام ہوئی. وہ جو چیز کامیاب ہوئی ہے وہ تو عموماً یعنی پروپیگنڈا اور جسے کہتے ہیں سافٹ پاور ہے, سافٹ پاور عموماً کامیاب ہوئی ہے مشرقی یورپ کے اندر بھی ابھی. اسی صورت سے یہ عین ممکن ہے کہ جو چیز اصل میں کام کر جائے وہ جو ہے وہ ہماری بھی سافٹ پاور ہے, یعنی لوگوں کے دل بدل جائیں. اس کے بعد جیسے سوویت یونین کے اندر ہوا کہ آپ سوچیں کہ جس وقت سوویت یونین ڈس ممبر ہوا تو اس کے بعد پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, کوئی کہتے ہیں 5,100 ٹن یورینیم موجود تھا اور اتنے زیادہ نیوکلیئر بم موجود تھے, وہ سب کے سب ضائع ہو گئے, ضائع ہو گئے, یا امریکہ کو اس نے دے دیے, فروخت کر دی. تو کیوں؟ اس لیے کہ امریکہ کی سافٹ پاور جیتی تھی. تو اس لیے کوئی ضروری نہیں کہ یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ ہماری راہ میں اسلامی نظام زندگی کو برپا کرنے کے لیے کوئی نیسیسری آبسٹیکل ہو. اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو استعمال ہم اسی طریقے سے کریں کہ جس طریقے سے یعنی فاقے کے وقت سور کے گوشت کو استعمال کرتے ہیں, ویسا ہی اس زیادہ. جی
سر, دوسرا سوال میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو مشرقی یورپ کے اندر جو یہ ناکامی ہے یعنی مشرقی یورپ میں یہ جو ناکامی ہے, کیا اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو سوشلزم ہے وہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے؟
واللہ عالم, یعنی ان معنوں میں تو درست ہے کہ اس نے جو انسان سے توقع کی وہ انسان یا ہیومن بینگ سے جو توقع کی وہ ہیومن بینگ پوری نہیں کر سکا, یعنی اسپیشی بینگ کے تحت اپنے انڈیویجل مقاصد کو نہیں. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فطرت کے خلاف ہے کہ انسان یعنی کہ انسان کسی ایسے وجود کے لیے ایسے اجتماعی وجود کے لیے اپنے ذاتی مفادات کو کہ جو اصل میں موجود نہیں ہے اس کے لیے نہیں کرتا. ان معنی میں شاید اتنی ہو, پتا نہیں. ہاں جی آگے.
اب اس میں سم لیسنس فار اسلامک ریولیوشنری, تو اس میں یہ کہ سوشلزم جو ہے وہ بھی لبرلزم اور نیشنلزم کی طرح دراصل آزادی کی طرف جانے کا ایک راستہ ہے, اور اسلام جو ہے وہ نہ صرف ان تمام راستوں کو بند کرنا چاہتا ہے بلکہ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ یہ راستے جس طرف جس مقصد کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس مقصد کو سمجھا جائے, یعنی آزادی کو. اور یہی آزادی کو نہ سمجھنے کا ایک جو کنفیوژن ہے خاص طور سے مذہب خانہ مسلمانوں کے اندر جنہوں نے مغرب کی طرف جو ہے وہ ہمیشہ جنہوں نے دیکھا تاکہ وہ دنیا میں زیادہ ترقی اور اسلام کا عروج جو ہے وہ حاصل کر سکے, انہوں نے ہمیشہ فریڈم کو آزادی کو ایک بہت یعنی اچھی قدر کی حیثیت سے دیکھا اور اس کو اسلامی ہی جانا اور اس آزادی کو انڈورس کیا, جبکہ آزادی جو ہے وہ اس سے بالکل الٹ ہے, اور آزادی جو ہے وہ دراصل برائی کی روح ہے, اسپرٹ آف ایول جسے ہر جگہ ڈاکٹر نے لکھا ہے. اور جو ہے اس نے آج ایک ماڈرن انسان کو جو ہے اس کی فطرت کو مسخ کر کے رکھ دیا ہے, اور آزادی کی جب انسان تلاش کرتا ہے تو وہ دراصل سچائی کو اپنے اندر تلاش کرتا ہے اور اپنے اندر اپنی ہسٹری میں اپنے رائٹس کے اندر, اور یہ ظاہر اس کی تلاش ایک بالکل بیکار تلاش ہوتی ہے کیونکہ سچائی جو ہے وہ نفس کے اندر موجود نہیں ہے بلکہ سچائی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں بتائی ہے. تو لہذا یہ جو سچائی کی تلاش آزادی کے تھرو ہوتی ہے یہ انسان کو کچھ نہیں بناتی سوائے اس کے کہ اس کو ایک یعنی وہ حیوان میں تبدیل کر دیتی ہے, اور یہ ایک ایسا حیوان ہے کہ جس نے جمہوریت کے نام پہ 7-10 ملین ریڈ انڈینز کو قتل کیا, اور جس نے قوم پرستی کے نام پہ جو ہے 6 ملین یہودیوں کو جرمنی میں قتل کیا, اور جس نے سوشلزم کے نام پہ 3 ملین کسانوں کو رشیا میں قتل کیا. تو لہٰذا آزادی ہی وہ چیز ہے جسے آج ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ سوشلزم نیشنلزم اور لبرلزم جو ہے آزادی ہی کے راستے ہیں. لہذا اس کے اگینسٹ جو اسلام چیز رکھتا ہے وہ ابدیت ہے اور غلامی ہے, اللہ کی غلامی. اور جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کوٹ کیے کہ یو ول ناٹ بی ٹروتھ فل انلیس یو ہیو وٹنس ٹروتھ فلنس, یو ول ناٹ بی سیوڈ انلیس یو سی دا ڈور آف گاڈ اینڈ دا گاڈلی, یو ہیو ناٹ فمبلڈ فار دا ڈور آف دا کنگ, اسپیک ناٹ انٹل یو سی گاڈ فار دین شیل یو سی دا ٹروتھ. او بلیورڈ, remember God first in your heart, then in your tongue, then with your tongue remember Him for 1,000 times in your heart, remember Him by being patient in trials, by abandonment of the world when it is given, by acceptance of the hereafter, by tawheed, by turning aside from all else. If you let loose the reins of yourself, it will become greedy and fling you aside. Control it with the reins of taqwa. Remember death for the purification of your heart.
इसमें तो हमारा जो मतलब ईशान साई का जो मौकअप था कि जो है साइंस जो है वो वैल्यू कोडेड होती है और टेक्नोलॉजी नहीं होती.
नहीं, मेरे ख्याल में ये उनका मौकअप नहीं था, उनका मौकअप था टेक्नोलॉजी को वैल्यू से लोड किया जा सकता है जबकि साइंस स्पेसिफिक वैल्यू से लोडेड है. یعنی سائنس جو ہے وہ تو اسی چیز سے تعبیر ہے کہ انسان قدرت کے اوپر اپنے نفس کو مسلط کرے, یہ سائنس ہے. لیکن ٹیکنالوجی جو ہے وہ دوسرے, مثلا یونانی ٹیکنالوجی جیسے وہ بیان کرتے ہیں, وہ اس کے جو مقصد تھا وہ دوسرا تھا ایٹسٹرا. تو ان کا جو پوزیشن, ان کی جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کو کسی ویلیو سے لوڈ کیا جا سکتا ہے. سائنس جو ہے وہ ویلیو اسپیسیفک ہے, یعنی وہ اس کے نتیجے میں وہی ٹیکنالوجی کریٹ کرتے ہیں آپ, جس کے نتیجے کے اندر انسان تسخیر کائنات کو زندگی کا مقصد ڈیفیٹ کرتے ہیں.
اسلامی انقلابی جو ہیں ان کو سب سے پہلے مغربی تہذیب کی جو اقدار ہیں ان کے خلاف ایک عالمی جدوجہد مرتب کرنا ہوگی, اور یہ اقدار آزادی, مساوات اور ویلفیئر ہیں. اور انہی اقدار کو مان لینا جو ہے وہ دراصل تمام لبرل اور سوشل ایجنڈے کو مان لینے کے برابر ہوتا ہے. اور آج جو اسلامی تحریک ہیں وہ دراصل انہی اقدار کے کو صحیح سے نہیں سمجھ پا رہی, جس کی وجہ سے وہ ان کے خلاف کوئی مربوط اور فیصلہ کن جدوجہد نہیں کر پا رہی. لہذا اس وقت جو ضرورت ہے وہ انہی اقدار کے خلاف قرآن اور حدیث اور صوفیہ کرام کی تعلیمات کی روشنی میں ایک جدوجہد برپا کرنے کی ضرورت ہے.